بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. ناظرین، السلام علیکم. میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے اور ماہ مبارک رمضان کی برکتوں اور رحمتوں سے فیض حاصل کر رہے ہوں گے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے مصر کا سیاسی بحران. اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد. جہاں ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مصر کے منتخب صدر محمد مرسی کی برطرفی کے بعد مصر بدستور بحران کا شکار ہے، اور آئے دن وہاں پر مخالف اور موافق جو مرسی کے حامی افراد ہیں ان کے اور ان کے مخالفین کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں، اور کچھ نہ کچھ لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، زخمی ہوتے ہیں، اور پورا مصر ایک طرح سے لڑائیوں اور جنگ میں یرغمال بن کر رہ گیا ہے، اور پورا مصر مفلوج نظر آ رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ مصر کے لوگ ایک دوسرے کے ہی خلاف اب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور مصر ایک خانہ جنگی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے. اس درمیان جب ہم غیر ملکی قوتوں کے کردار اور ان کی مداخلت پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ امریکہ اپنے فرستادوں اور اپنے نمائندوں کو وہاں بھیج کر مصر کے بحران کو اور زیادہ ہوا دے رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مصر کی صورتحال یوں ہی جاری رہتی ہے تو مصر کا مستقبل کیا ہوگا، اور مصر کی آئندہ صورتحال کیا ہوگی. اگرچہ جو عبوری حکومت ہے اس نے مصر میں تمام سیاسی گروہوں سے بات چیت کی بات کی ہے، لیکن صدر جو معزول ہو چکے ہیں ان کے حامیوں کا کہنا ہے اور خود اخوان المسلمین کا کہنا ہے کہ اس وقت تک حکومت سے بات چیت نہیں ہو سکتی جب تک مرسی کو رہا نہیں کر دیا جاتا اور فوج اپنے فیصلے واپس نہیں لے لیتی. تو ایسے عالم میں قومی آشتی کے مذاکرات کیوں کر ہو سکیں گے، اور صورتحال کس نہج پر جا سکتی ہے؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کا ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں. مگر یہاں پر ہمارے ساتھیوں نے اسی سلسلے میں ایک رپورٹ ترتیب دی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں، پھر اپنے معزز مہمانوں سے اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں.
مصر میں سیاسی بحران، مظاہرے اور جھڑپیں جاری ہیں، اور حالات بدستور کشیدہ ہیں. اطلاعات کے مطابق فوج نے ایوان صدر کے سامنے جمع ہونے والے معزول صدر محمد مرسی کے حامیوں پر آنسو گیس کے گولے فائر کر کے انہیں منتشر کیا. مصر کے ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ مظاہرہ کرنے والوں میں بہت بڑی تعداد خواتین کی تھی، جن کے ہاتھ میں مصر کے قومی پرچم کے ساتھ ہی وہ پرچم بھی تھے جو دہشت گرد تنظیم القاعدہ سے منسوب ہے. مظاہرین صدر مرسی کی معزولی کے تقریباً 3 ہفتے بعد بھی یہی مطالبہ کر رہے تھے کہ انہیں بحال کیا جائے. تاہم فوج کسی طرح کی نرمی برتنے کے موڈ میں نہیں دکھائی دی، اور فوجی اہلکاروں نے مظاہرین کے خلاف جم کر آنسو گیس استعمال کی. مظاہروں کے دوران آسمان میں 8 جنگی طیاروں کی پرواز شروع ہو گئی. فوجی ذرائع کا کہنا ہے کہ فوج مظاہروں پر گہری نظر رکھی ہوئی ہے اور ہر ممکنہ صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے. فوجی ذرائع کا کہنا تھا کہ اخوان المسلمین کو بھی معلوم ہے کہ گزشتہ 1 سال کے اندر جو کچھ ہوا اس کے بعد اب عوام ان کے ساتھ نہیں ہے. معزول صدر مرسی کے حامیوں نے قاہرہ کے نصر علاقے کی مسجد کے سامنے دھرنا دیا. ادھر صحرائے سینا کے علاقے میں مسلسل تشدد آمیز واقعات ہو رہے ہیں. ہفتے کو نامعلوم افراد کے حملے میں 3 سیکورٹی اہلکاروں کے مارے جانے کی خبریں موصول ہوئی ہیں. اخوان المسلمین کے اہم رہنما اسام اوریان نے عبوری حکومت پر سخت نقطہ چینی کرتے ہوئے اسے باغیوں کی حکومت قرار دیا. انہوں نے کہا کہ باغیوں کی حکومت حلف اٹھا رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کوئی اس حکومت کی تصدیق اور حمایت کرتا ہے؟ کیا اسے اپنے فیصلوں کا اختیار ہے؟ یہ سارے عہدیدار ایسے ہیں جو فوج کے ایک حکم پر اپنے گھروں کو لوٹنے پر مجبور ہو جائیں گے، ورنہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچ جائیں گے. دریں اثنا اطلاعات ہیں کہ اخوان المسلمین کے گرفتار شدہ رہنماؤں کو انتہائی شدید سیکیورٹی والی اقرب جیل میں منتقل کیا جا رہا ہے. ان رہنماؤں میں فیرت شاطر، رشاد بیومی، ڈاکٹر سعد قطاطنی، ڈاکٹر محمد مہدی عاکف، ڈاکٹر الجزار، عبد المنعم عبد المقصود اور محمد امدا جیسے لوگ شامل ہیں. دوسری طرف عبوری صدر منصور عدلی نے آئین میں ترمیم کے لیے ماہرین کی ایک کمیٹی تشکیل دینے کا حکم صادر کیا ہے، جسے نئے انتخابات کے انعقاد کی سمت میں پہلے قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ماہر قانون دانوں کی یہ 10 رکنی کمیٹی 1 مہینے کے اندر اپنی سفارشات تیار کرے گی، جو اس سے وسیع تر کمیٹی کے سامنے پیش کی جائے گی، جو 2 مہینے کے اندر آئین کا حتمی مسودہ تیار کر کے ریفرنڈم کے لیے پیش کرے گی۔ مصر کے عبوری وزیر اعظم حازم ببلاوی نے سیاسی جماعتوں کے درمیان گفتگو شروع کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں امن و امان بحال ہونا چاہیے۔ مصر کے نئے وزیر خارجہ نبیل فہمی نے کہا کہ ڈاکٹر حازم ببلاوی کی حکومت مصر کے انتہائی حساس اور تاریخی مرحلے میں اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ انقلاب کی حمایت کرتے ہیں اور بیرونی دنیا کے سامنے اس کی صحیح تصویر پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ دنیا عرب، افریقہ اور مشرق وسطی میں مصر کے کلیدی رول کو بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ نبیل فہمی نے کہا کہ چند مہینوں کے اندر سارے امور تو انجام نہیں دیے جا سکتے، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ کسی بھی مسئلے میں کوئی تساہلی نہ برتیں اور موجودہ اور مستقبل کے چیلنجوں کا سامنا کریں۔ نبیل فہمی نے شام کے سلسلے میں کہا کہ ہم اس ملک کے انقلاب کی حمایت کرتے ہیں اور سیاسی حل کی کوشش کریں گے، اور شام میں جہاد کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ مصر کی موجودہ عبوری حکومت بہت تیزی سے اقدامات کر رہی ہے اور ایسا ظاہر کرنا چاہتی ہے کہ حالات رفتہ رفتہ معمول پر آ رہے ہیں اور سب کچھ درست انداز میں انجام پا رہا ہے، لیکن دوسری جانب معزول صدر محمد مرسی کی جماعت اخوان المسلمین اور اس کے حامی موجودہ صورتحال کو کسی بھی قیمت پر قبول کرنے کو تیار نہیں ہے اور تصادم کا اندیشہ بڑھتا جا رہا ہے۔ فوجی ذرائع اگر کہتے ہیں کہ وہ ہر صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اخوان المسلمین کے حامیوں میں متعدد مسلح تنظیمیں بھی شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فوجی بغاوت ہونے کے بعد سے ہی مصر میں خانہ جنگی کے بارے میں قیاس آرائیاں شروع ہو گئی تھیں۔ بنابراین تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ مصر نامعلوم سمت میں جا رہا ہے اور کبھی بھی کوئی بڑا واقعہ رونما ہو جانے کے امکانات کی نفی نہیں کی جا سکتی۔
جی ہاں، مصر کس سمت جا رہا ہے اس بارے میں کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ یہ تھی ہماری رپورٹ جسے آپ نے ملاحظہ فرمایا، اور اب چلتے ہیں سیدھے لندن اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی صاحب۔ ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
جی، اپنے ناظرین سے معذرت کے ساتھ، میں آپ سے یہاں پر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مصر میں صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ اب مصر کے عوام، اپنے ہی عوام کا، یعنی مصر میں بھائی بھائی کا فون کر رہا ہے، اگر صورتحال یوں ہی جاری رہی تو مصر کا مستقبل آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ صورتحال جو ہے، پہلے بھی اس کے بارے میں خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اگر، جب ابھی مورسی وہاں پہ پریزیڈنٹ تھے، لیکن یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اگر وہ اپنا طور طریقہ، اپنی پالیسیاں بدل نہ سکے تو مصر خانہ جنگی میں جا سکتا ہے۔ تو ابھی ایسی صورتحال تو بہرحال برپا نہیں ہوئی ہے، لیکن پوٹینشلی یعنی بالکل وہاں پہ موجود ہے۔ اب یہ جو سارے تمام حضرات جو یہ سوچتے ہیں کہ مصر کہاں جا رہا ہے، کہاں جائے گا، اس کا کیا نتیجہ ہوگا، تو اس کو ہمیں ذرا ایک وسیع، ایک تاریخی پروسیس میں دیکھنا ہوگا، اور اسی تاریخی پروسیس میں ہمیں اس کا جواب ملے گا کہ یہ کہاں جائے گا۔ اب یہ جو 2011 میں جب پریزیڈنٹ مورسی آگئے اور ایک تحریر اسکوئر کا جو انقلاب آیا، تو ان دنوں بھی ہماری بات ہوئی، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ ایک ایسا انقلاب تھا جس کا کوئی فیس، جس کا کوئی واحد کوئی رہنما نہیں تھا، بلکہ ایک ایجنڈے پر اتفاق تھا ان تمام لوگوں کا جو تحریر اسکوئر میں جمع ہوئے تھے، اور وہ یہ تھا کہ حسن مبارک چلا جائے۔ اب اس کے بعد کیا ہو، اس پر کوئی کنسنسس، کوئی اتفاق رائے نہیں تھا۔ تو لہذا میں نے اس سے پہلے آپ کے کئی پروگراموں میں یہ بات کہی ہے کہ یہ بہت ہی ایک ٹیسٹنگ ٹائم تھا، یہ ان کے لیے جو وہاں پہ حکمران آ گئے اخوان اور مورسی، یہ ان کے تدبر، ان کے سلیقے، ان کی دور اندیشی کا یہ امتحان تھا کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو کنڈکٹ کریں، उनको ये समझना चाहिए था पहले रोज से कि वो एक थिन मेजॉरिटी यानी 50 पॉइंट कुछ या 51% मेजॉरिटी से वो इख्तदार में आ गए हैं, लेकिन वो अब सारे मुल्क के 100% मुल्क के वो हुक्मरान हैं। तो उन्हें हुक्मरानी में, गवर्नेंस में एक ऐसा ब्रॉड बेस्ड अप्रोच अपनाना चाहिए था कि वहां लोग अपने आप को आइसोलेटेड महसूस न करें, ऐसा महसूस न हो कि ये सदर जो है ये अपनी जमात की बालादस्ती चाहता है, अपनी जमात का एजेंडा चाहता है। अब नेचुरली उनकी जमात है, उसका एजेंडा है, उसका प्रोग्राम है, लेकिन आप लोगों पे सवार नहीं हो सकते। आप देखिए ना, आप याद कीजिए, जब इमाम खुमैनी तशरीफ लाए पेरिस से, तो पहली बात उनने ये की कि उन्होंने अवाम का एतमाद हासिल किया एक रेफरेंडम के जरिए से। अवाम से पूछा गया कि क्या आप इस विलायत फकीह के निजाम पर और मेरी इमामत पर क्या आपको एतमाद है, तो लोगों ने बरमला कहा कि हाँ है। तो उसके बाद फिर कारवां आगे चला।
बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। मैं फिर आजमगढ़ डॉक्टर साहब चलते हैं सीधे लाहौर, जहां पर टेलीफोन लाइन पर मौजूद है पाकिस्तान के सरकर्दा और सीनियर तहजीनकार प्रोफेसर मुगलसुद्दीन शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम सलाम।
शेख साहब, कहा यह जा रहा है कि मिस्र में जो इनकलाब के खिलाफ बगावत हुई है या जो इनकलाब को नाकाम बज़ाहिर बनाने की कोशिश की गई है या जो बज़ाहिर नाकाम हुआ है, उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि इनकलाब तो अवाम ले आए लेकिन क़यादत का फ़क़दान था और इनकलाब लाने वालों के सामने कोई वाज़ मंसूबा, कोई वाज़ मंशूर, कोई वाज़ लाहयामल नहीं था और कोई वाज़ क़यादत न होने की वजह से ये सब कुछ जो आज हो रहा है मिस्र में हुआ और हो रहा है। क्या आप इससे मुत्तफिक हैं?
जी बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। देखें, जो साहब ने अभी गुफ्तगू की आकर उन्होंने मिसाल दी है एक इनकलाब की, और ये एक इशू था जहाँ पर एक इवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक प्रोसेस था, दोनों के अंदर अप्रोच का फर्क होता है। दूसरी बात यह है कि इनकलाब के अंदर एक करिज्मेटिक शख्सियत होती है, इनकलाब लाने वाले जो ईरान के लोग थे, इमाम की हैसियत जो थी वो वली फकीह की थी और वो एक अनडिस्प्यूटेबल पर्सनैलिटी थे कि जो लोग भी थे जो यहाँ पर कम्युनिज्म का लिटरेचर भी बेच रहे थे वो भी इमाम खुमैनी की तस्वीर के नीचे बेच रहे थे। तो उनके पास जो थी इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं थी कि इमाम खुमैनी की बात पर लबैक कहें और शहनशाह से वो फरार हासिल करें, उससे निजात हासिल करें, उसके बाद में देखी जाएगी। असल मसला तो उस वक्त आया था जब ईरान के अंदर हिजाब की बात चली है, तो उसके वक्त देखना पड़ता है कि आपकी डिटर्मिनेशन क्या है। तो इमाम ने ये तय किया कि ये सारा मुल्क भी अगर खड़ा हो जाए हिजाब की मुखालफत पे, अगर ये अल्लाह का हुकूमत है उसे नाफिज करेंगे। तो देखें दोनों को फर्क, बड़ा फर्क। अब आइए मिस्र की तरफ। ये जो बातें अब कही जा रही है, हमारे दानिशवर तस्बीह करने बैठ जाते हैं, ये देखते आकर कि हर दो सूरतों के अंदर अमेरिका का एजेंडा बड़ा क्लियर था। उन्हें तो एक एक्सक्यूज चाहिए था, आप जो मर्जी कर लेते। क्या एक साल के अंदर यानी मिस्र की तारीख में पहला इलेक्टेड प्रेसिडेंट था, पहला इलेक्टेड प्रेसिडेंट जिसको लोगों ने वोट दिया, और उसके बाद आप देखें कि एक दूसरी दीनी जमात भी थी जो वहां पर काम कर रही थी जिसको आप एक्सट्रीमिस्ट की जमात कह सकते हैं, उनके वोट भी अगर आप शामिल करें तो इस्लामी जेन के लोगों की अक्सरियत थी। इसी जमात ने वहां पर जो सूरत हाल अख्तियार की, उन्होंने फलाही काम किया, आकर किसी जमाने में इन पर मिलिटेंसी का इल्जाम था, इन्होंने सारे मामला के अंदर हत्ता के यूरोपियन यूनियन के हवाले से मामला तय करने के लिए भी बात की, अमेरिका के से डायलॉग भी शुरू किया, सब चीजें थी। लेकिन इनका कसूर क्या, इनका कसूर यह था कि इन्होंने फलस्तीनियों के लिए जो एटीट्यूड अख्तियार किया वो आपके सामने है, इन्होंने ईरान के बारे में जो पॉलिसी अख्तियार की वो आपके सामने है। आखिर कोई वजह तो थी ना कि सऊदी अरब और कतर और यूनाइटेड अरब अमीरात सारी की सारी हुकूमतें जो है आज इस पर शादियाने बजा रही हैं और उनको नई हुकूमत को जो आमराना हुकूमत के दरमियान है उनको डॉलर्स के अंदर इमदाद भी दी जा रही है और हम बैठकर यहाँ तस्करे कर रहे हैं कि इसकी असल वजह ये थी और इसकी असल वजह ये थी। बड़े अफसोस की बात है। और दूसरी बात यह है कि वहां पर अब देखिए अगर कि इसने पहला काम ये किया वहां पर आइन दिया, आइन दिया और पहली जो उनकी पार्लियामेंट थी उसके अंदर उन्होंने 40% लोगों को सिर्फ सीटें दी खड़े इलेक्शन में खड़ा होने के लिए ताकि फौज जो है वो एकदम जो है वो भिदक ना जाए। उनके हालात बड़े डिफरेंट थे भाई, वहां पर उनको बड़ी मुश्किल से फौज के कब्जे से जमहूरियत को निकालना था और फौज को अनाय भी नहीं करना था। बड़ी मुश्किल सूरत हाल के अंदर 40% जो पार्लियामेंट बनी उसको भी फौज ने डिस्कॉ उनकी अर्लिया ने डिस्कालीफाई कर दिया। जब आप डिस्कालीफाई कर देते हैं तो आइन साहब फिर इसने आइन पर रेफरेंडम करवाया, आइन का जब रेफरेंडम हो गया इस आकर अदलिया की और फौज के तहफ़ से उस आइन को जो वो उन्होंने मुअत्तल कर दिया। तो और नारा क्या था वहाँ के लोगों का, पूरे मुल्क से लोगों को इकट्ठा किया गया उस टेररिस्ट के ऊपर पूरे मुल्क से, और वहाँ एक नारा था फौज आ जाए। ये नहीं था कि इनको तब्दील किया जाए, नया प्रोसेस हो, फौज आए ये डिमांड थी उनकी। और फौज भी वो जिसको अमरीका पर इराक मदद देता है, और उस मुआहदे के अंदर ये तय है कि ये फौज कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे इसराइल की प्रोटेक्शन को, उसकी सॉवरेंटी को खतरा लाक हो। दूसरे मानों में ये फौज इसराइल के तहफ़ की जामिन है। अब ये जो सूरत हाल आई है, अब इसके अंदर आप देख रहे हैं कि क्या सूरत हाल है। अब इसके हाथ में दूसरे के हाथ में वहाँ गली गली कुचे में मुजाहरे हो रहे हैं, इसको मीडिया हाईलाइट नहीं कर रहा। आप रिफॉर्म करवाएं, उन्हें मौका क्या दिया, 48 घंटे, 48 घंटे में फैसला करें, 48 घंटे में ये चीज कैसे हो सकती है? आप डायलॉग भी नहीं कर सकते, आप पूरी हुकूमत कायम करके अगर इलेक्शन की बात करते वो भी नहीं हो सकती थी
जी।
आपने उनको अरेस्ट करके उनके सारे असासे मुजमद कर दिए, इससे पता लगता है कि मकसद ये नहीं था कि इनकी कोई नाकामी हुई या ये वो कर नहीं सके। बात समझ थी कि ये कुछ नहीं करते, अमेरिका ने ये काम करवाना था, अमरीकी वजीर दफा के साथ इनका रब्ता था। अब उनका नुमाइंदा जब अमरीका तक वहाँ मिस्र में आया है तो उसने वादे तौर पर कहा है कि वी विल नॉट इम्पोज अमेरिकन मॉडल। वजह क्या है कि ये जो मॉडर्न फॉल्ट लेके आई
है
अमरीका के लिए,
डेमोक्रेसी
जो है अमरीका तो ऐसी डेमोक्रेसी चाहता है जो सबसर्वियंट हो। उन्होंने अजदार में क्या किया, वही मॉडर्न यहाँ पर लाना चाहते हैं। तो मेरे भाई हम ये तस्वीर करने से पहले उनके हालात को ध्यान में रखे
जी। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था शेख साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि यूरोप और अमेरिका खासतौर पर जमहूरियत के सबसे बड़े चैंपियन और दावेदार और अलमदार बनते हैं, और जैसा कि आपने फरमाया कि मुर्सी एक मिस्री तारीख के जमहूरी सदर थे, इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, और दूसरी तरफ आप ये देखें कि इख्वानुल मुस्लिमीन के वो नुमाइंदे थे, और इख्वानुल मुस्लिमीन वो ग्रोह है जो मुबारक के ज़माने में बैन था। उस ज़माने में जब इख्वानुल मुस्लिमीन पर हर जगह पाबंदी थी, उसका दफ्तर सिर्फ और सिर्फ अगर कहीं था तो वो सऊदी अरब में था। तो अब जब अमेरिका की साजिश और उसके मंसूबे के तहत ये इलेक्टेड गवर्नमेंट, ये इलेक्टेड सदर माजूल किए गए, तो क्या वजह थी कि सऊदी अरब ने सबसे पहले मुबारकबाद दी?
इसलिए कि मिस्र की ये डिप्लोमेसी थी, मिस्र के अंदर इख्वानुल मुस्लिमीन ने अपना ये पैटर्न अख्तियार किया, उन्हें सियासी तौर पर सर्वाइव करना था। उन्होंने अपना असर रंग ये दिया कि वो एक मिस्र को एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता ले जा रहे थे। आखिर नॉन अलाइन मूवमेंट की जो जो सरबरा कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर ईरान के साथ रबता, अहमदीनिजाद के साथ रबता, ये सब चीजें किसको जो मुबारक आती थी। तो बात यह है कि सऊदी अरब देखें, सबसे बड़ा मसला यह है कि सऊदी अरब जब स्टैंड लेता है तो अमेरिकन इंटरेस्ट की बात होती है, कतर जब स्टैंड लेता है तो अमेरिकन इंटरेस्ट की बात होती है। आप इस बात की तो साथ देना कि वो जहाँ कहीं भी थे दफ्तर, तो सऊदी अरब में बहुत से लोगों के कायम होते हैं, कतर में भी कायम होते हैं। बात इस तरह होती है कि पॉलिसी जब आपको पावर मिलती है तो आप कहाँ खड़े होते हैं और किन हालात में खड़े होते हैं, आपके मुश्किल क्या है, आप इकतदारी लिहाज से जीरो हो चुके हैं, आपका टूरिज्म जीरो हो चुका है, इसराइल आपके बॉर्डर पे खड़ा है, आपके लिए मसाइल ही मसाइल है आकर, उसमें आप इससे ज्यादा एहतियात और क्या कर सकते थे। दूसरी तरफ कहा जा रहा है सबको साथ लेकर कैसे चलते, ये होता। अब आप देखे पोप शेखुल अजहर एक ही जगह खड़े थे, यानी ये भी तो आप देखे ना, शेखुल अजहर और पोप एक ही जगह खड़े थे, तो फिर इससे क्या चीज समझ में आती है। इसी तरह के लिबरल ईरान में भी खड़े थे, ठीक, तो वो नारे लगे होते दीवारों पर लेके, तो वेयर आर द माउस ऑफ लिबरल्स। तो ये सूरत हाल जो है, कुछ ना कुछ चीजें जो है वो फर्क होती हैं।
बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर का आपके संबंध में शेख साहब, फिर हाजिर का सीधे चलते हैं दिल्ली स्टोरी, जहां पर मौजूद है हिंदुस्तान के सीनियर सहाफी मोहम्मद अहमद काजमी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
काजमी साहब, गालिबन आपने हमारे दोनों मेहमानों की गुफ्तगु मुलाहजा फरमाई, आप क्या नतीजा निकालेंगे मिस्र की मौजूदा सूरत हाल के ताल्लुक से?
जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पूरे खित्ते में जो हालात गुज़िश्ता चंद सालों से सामने आ रहे हैं, उसमें खास तौर पर बात यह कही जा सकती है तज्जिये के तौर पर कि ये मफादात का टकराव है, और जहां जहां इसराइल और अमेरिका के मफादात को नुकसान पहुंचा है या पहुंचने के इम्कान है, वो मकामी हुकूमतों के मजबूत होने से पहले ان حکومتوں کو یا تو اپنے طریقے سے چلانا چاہتے ہیں یا ان حکومتوں کو تبدیل کرانا چاہتے ہیں. بالکل یہی صورتحال مصر میں ہے. مصر میں انقلاب جو ایک سال پہلے آیا تھا اس میں کچھ بنیادی چیزیں تھیں جو بہت ہی قابل یعنی جن کا نوٹس لیا جانا چاہیے تھا اور اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ یہ کہ وہاں اسلامی نعرے لگائے جا رہے تھے, نماز تحریر اسکوائر پر ہو رہی تھی, اللہ اکبر کے نعرے تھے, اور جب وہاں پر حسنِ مبارک کی حکومت گری تو اس کے بعد ایران کے ایک جنگی بیڑے کو وہاں سے دریائے نیل سے گزرنے کی بھی اجازت دی گئی, اور ایران نے یہ بھی کہا کہ ہم اپنے تجربات شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں مصر میں حکومت کے مضبوط ہونے تک کے لیے. دوسری طرف صورتحال یہ تھی کہ اسرائیل کے خلاف مقامی لوگوں میں جو غصہ تھا وہ کئی بار سامنے آیا. اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے جو بڑا مظاہرہ ہوا جس کے بعد اسرائیلی سفیر کو وہاں سے فرار ہونا پڑا, اور اس کے علاوہ کئی بار اسرائیل کو جانے والی گیس پائپ لائن پر حملے ہوئے. تو یہ تبدیلی کا انڈیکیشن تھا کہ آخر یہ ملک کس طرف جا رہا ہے. اب یہ اس صورتحال کو امریکہ اور اسرائیل قبول نہیں کر سکتے تھے. یہ بھی سچ ہے کہ ایک سال کے اندر مرسی بہت کچھ عوام کی خواہشات کی تکمیل نہیں کر سکے, لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اس ایک سال میں سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں احتجاج جاری رہے جس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ حکومت کو پر امن موقع نہیں ملا جس میں وہ بڑی تبدیلیاں, کوئی قانونی تبدیلیاں یا بنیادی تبدیلیاں لا سکتے. اب یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو مرسی کا تختہ پلٹنے کے بعد جو مختلف ملکوں کا رد عمل سامنے آیا ہے, جس میں امریکہ کی جانب سے وہاں کی فوج کو دفاعی ساز و سامان کی سپلائی نہ صرف جاری رکھنی بلکہ بڑھانے کی بات کہی گئی ہے, اور سعودی عرب, کویت اور قطر اور متحدہ عرب امارات نے مالی امداد دینے کی بات کہی ہے, تو اس میں یہ بات واضح ہے کہ اس تبدیلی میں غیر ملکی ہاتھ ضرور تھا, اور ایسی تھن میجورٹی جو صرف 50% سے کچھ ہی زیادہ مرسی کے حق میں تھی اس کو بدلنا اور وہاں کے عوام میں اس حکومت کے خلاف غصہ پیدا کرنا بہت آسان تھا. اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی یہی کوشش رہے گی امریکہ اور اسرائیل کی کہ جو بھی حکومت وہاں بنے یا جو حکومت جو نظام پائیدار ہو وہ ایسا ضرور ہو جو امریکہ اور اسرائیل کے مفادات کے ساتھ کام کر سکے. اب صورتحال یہ ہے کہ وہاں کی عوام, اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں کی عوام کس طرح سے آنے والے آئین پر ریفرنڈم میں کس طرح سے شریک ہوتی ہے, اور وہاں کے عوام کس حد تک اس فارمولے کو اپنانے کے لیے تیار ہیں جسے امریکہ اور اسرائیلی فارمولہ کہا جا سکتا ہے.
جناب ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی ہمارے دونوں مہمانوں نے دلی اور مغیث الدین شیخ صاحب جو لاہور میں, دونوں نے یہ کہا کہ ایک مخالفت کی ایک وجہ یا جو سعودی عرب نے فوری طور پر مبارکباد پیش کی اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ مرسی کا رجحان جو ہے ایران کی طرف کہیں نہ کہیں تھا. شروع میں تو ہم شاید مان سکتے ہیں جیسا کہ انہوں نے اشارہ کیا کاظمی صاحب نے کہ ایران کا پہلا بحری بیڑا جہاز وہاں سے گزرا سوئس کینال سے یا وغیرہ وغیرہ بعض چند چیزیں اور انہوں نے گنوانے کی کوشش کی, لیکن جب ہم مرسی کی پوری جو ایک سال کی تاریخ ہے بحیثیت صدر وہ دیکھتے ہیں اور آخری دنوں میں جب ان کا اندازہ لگاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مرسی کی حکومت اور ایران کی حکومت میں نظریاتی طور پر کافی فاصلہ پیدا ہو چکا تھا. آپ دیکھیں کہ ایران ہر اس محاذ کا حامی ہے جو اسرائیل کے مخالف ہوتا ہے اور فلسطینیوں کا حامی ہوتا ہے. شام کے مسئلے میں ایران اگر شام کا حامی ہے تو اس لیے کہ شام جو ہے وہ فلسطینیوں کا حامی ہے اور اسرائیل کے خلاف فرنٹ لائن اسٹیٹ بنا ہوا ہے. لیکن مرسی نے آخری دنوں میں کیا کیا کہ شام سے اپنے سفارتی تعلقات تک توڑ لیے, اور مرسی کی اگر تقریروں پر نگاہ ڈالی جائے تو بہت سے بیانات ان کے ایسے ہیں جو مسلمانوں میں تفرقے کی بات کرتے ہیں, شیعہ مخالف ان کے بیانات بھی اس وقت ریکارڈ میں موجود ہیں. تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ مرسی مکمل طور پر ایران کے حامی تھے اور ایران سے ان کی پینگیں بڑھ رہی تھیں جبکہ اس طرح کا ان کا موقف تھا شام کے ساتھ تعلقات کا منقطع کر لینا یا دیگر جو بیانات ان کے ہیں؟ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں وجہ کچھ اور نظر آتی ہے؟
جی دیکھیں میں دہلی سے کاظمی صاحب کی گفتگو پوری نہیں سن سکا، بیچ میں لائن ڈراپ ہوئی تھی، میں وہ نہیں سن سکا، لیکن پاکستان میں آپ کے حضرت جو بیٹھے ہیں میں ان کی گفتگو کو سنا ہوں، اور وہ ٹپکل ایک پاکستانی گفتگو ہے، اس لیے کہ وہاں ہر چیز کا ملبہ امریکہ اور بیرونی فیکٹرز پہ جاتا ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، میں آپ کی بات کا جواب دوں گا، لیکن پہلے میں اس اصول کو ذرا دہرانا چاہتا ہوں. یہ جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا اصول ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات میں، اس تاریخ میں ساری قوتیں ایک دوسرے کے ساتھ نبرد آزما ہوتی ہیں. یہ کوئی ڈراما نہیں ہے کہ آپ ایک وقت کے لیے امریکہ کو کمرے میں بند کریں اور آپ ہیرو کو کرنے دیں جو ہیرو کرنا چاہے، اور ایک گھنٹے کے بعد ویلن ظاہر ہو اور پھر ایسا نہیں ہوتا ہے. ہمیں یہ مان کر چلنا چاہیے کہ اگر مصر میں کوئی چیز ہوئی ہے تو امریکہ اس کا مخالف ہوگا، حسن مبارک کے ایلیمنٹس اس کے مخالف ہوں گے. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا کوئی چیز مضبوط ہے یا کمزور ہے، تو میں اس کی مضبوطی کا درمدار اسی پہ رکھوں گا کہ اس نے کتنی مخالفتوں کے اللہ رغم اپنے آپ کو قائم رکھا ہے. جیسے ایران کی مثال ہے، 30-35 سالوں میں کیا ایران کے خلاف عالمی سازشیں نہیں ہوئی؟ لیکن اگر ایران اس وقت مضبوط اور قائم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایران مضبوط ہے. ایران ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ ایران کو کچھ ہوتا اور پھر ہم کہتے کہ نہیں سازشیں ہو رہی تھیں، اب کیا ہوتا؟ سازشیں تو ہوتی ہی ہیں، لیکن آپ کی مضبوطی کا ٹیسٹ تو یہی ہے کہ آپ سازشوں کا مقابلہ کیسے کریں گے. تو آپ کی بات کی طرف آتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ محمد مورسی کی جو 15 جون کی جو سپیچ تھی قاہرہ سٹیڈیم میں، میں نے اپنے آنکھوں سے وہ ٹیلی ویژن پہ دیکھی ہے. میں 15 جون سے کیلنڈر پہ دیکھ کر دن گن رہا تھا کہ یہ شخص کب غائب ہو، کہ اس شخص کی کب چھٹی ہو. میں دل سے چاہتا تھا کہ اس شخص کی چھٹی ہونی چاہیے. یہ امت کے لیے، مصر کے لیے، دنیا کے لیے ایک ایول ہے. میں نے خود وہ تقریر سنی ہے جس میں اس نے فرق وارانہ زہر اگلا، اور وہاں جو دوسرے سلفی لوگ آئے تھے انہوں نے شیعوں کے خلاف زہر اگلا، اس نے خاموشی اختیار کی، اور پھر 2-3 دن کے بعد ایک شیعہ عالم کو اس پر ایک ہجوم ٹوٹ پڑا، اس کو مارا گیا، اس کی لاش کو ڈریگ کیا گیا. کیا یہ سارا کچھ مصر میں ہونا چاہیے؟ کیا مصر میں یہی سولائزیشنل اقدار ہیں کہ یہ ہونا چاہیے؟ تو لہذا یہ میں کچھ عرصہ پہلے ہم نے ترکی کے معاملے پہ بات کی تھی، شاید آپ ہی نے فرمایا تھا کہ کیا ہے وہ، کہ نہ خدا ملا نہ وصال صنم. تو مورسی کا بھی یہی حال ہو گیا، اس نے سلفیوں کو پلیز کرنے کے لیے بہت کچھ کیا. اور میں آپ کو ایک طالب علم کی حیثیت سے، میں اخوان اور اسلامک موومنٹس کا میں نے مجھے معلوم ہے، میں آپ کو ایک طالب علم کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ اخوان کے سعودی عرب کے ساتھ اور سلفیت کے ساتھ اچھے روابط رہے ہیں، اور یہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن اب سعودی عرب نے بھی ان کو ڈسون کیا، تو یہ بس یہی ہے کہ نہ خدا ملا نہ وصال صنم، یعنی نہ انہوں نے اپنا کتنا جھکاؤ دکھایا. انہوں نے حزب اللہ کی مخالفت کی، انہوں نے امریکہ سے کہا کہ آپ آ جائیں یہاں. اب دیکھیے یہ کتنا شرمناک فعل ہے کہ جب کوئی مسلمان حکمران امریکہ کو آنے کی دعوت دے. ہم تو ہر جگہ کہتے ہیں کہ بھئی امریکہ کو جانا چاہیے، لیکن آپ امریکہ کو آنے کی دعوت دیتے ہیں، اور 15 جون کو یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو اس نے امریکہ کو آنے کی دعوت دی. تو اس سے بڑھ کر امریکہ اور سعودی عرب کو پلیز کرنے والی کیا چیز تھی؟ لیکن نہ وہ ملا نہ یہ ملا. اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہم جب مصر کا فیوچر دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ بہت اچھا فیوچر ہے، اور اسلام مصر میں آئے گا لیکن اخوان نہیں آئیں گے، یہ ڈسکوالیفائی ہو گئے.
بہت شکریہ آپ کا. پروفیسر مغیث الدین شاہ صاحب، جو موجودہ صورتحال ہے مصر کی، اس میں بعض طرز نگار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حسنی مبارک کا دور پھر پلٹ کر آ سکتا ہے، کتنے امکانات ہیں کہ وہی دور پھر آ جائے،
اللہ کرے واپس آئے، تاکہ انضرابی صاحب بھی خوش ہو سکیں اور آپ بھی خوش ہو سکیں؟ یعنی اندازہ لگائیں کہ کتنی خوشی کا اظہار کیا انضرابی صاحب نے اپنی گفتگو میں، مجھے کہا کہ یہ کہ پاکستانی سوچ ہے، ان کی سوچ کیا ظاہر کرتی تھی؟ انہوں نے ساری گفتگو جو ہے فرقہ پرستانہ گفتگو کی ہے، انہوں نے اس میں سے چیزیں چن چن کے نکالی ہیں جس کا تعلق سیکولرزم سے ہے۔ ان کو یہ نہیں پتا اگر یہ سیکولرزم پہ یقین کرنے والے اخوان ہوتے تو یہ شروع سے سلفیوں کے ساتھ احتیاط کر کے چلتے۔ اب ظاہر ہے سلفیوں موجود ہیں، انہوں نے ان کا موٹو تو فالو نہیں کیا، لیکن ان کو اگر ساتھ لے کے چلتے ہیں تب مصیبت، نہیں ساتھ تک چلتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ان کو سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے تھا، ان کا ماڈل ٹھیک نہیں تھا۔ بھائی آپ کسی جگہ تو کھڑے ہو نا، اس طرح کی اور دنیا میں دیکھیں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہم نے یہ کیوں ازیوم کر دیا ہوا ہے کہ مصر کا ماڈل، سوڈان کا ماڈل اور کہیں اور اسلامک ماڈل، جب تک وہ ایرانی ماڈل کے ساتھ منطبق نہیں ہوگا وہ صحیح اسلامک ماڈل نہیں ہے۔ ہر جگہ کے اپنے حالات ہیں، ہر جگہ کے اپنے اپنے ماڈل ہیں، ایک دوسرے سے انسپریشن تو لی جا سکتی ہے لیکن ایک دوسرے کی ڈیٹو کاپی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا یہ ذہن سے باہر نکالیے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہو سکتا ہے لیکن ایک دوسرے کے ساتھ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کی فکر تبدیل کر کے بیٹھ جائیں۔ آ کر اس طرح کی سینکڑوں باتیں کی جا سکتی ہیں، میرے خیال میں ہمیں انٹرنیشنل افیئر سے گفتگو کرتے وقت ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کو قریب لانے کی باتیں جو ہیں وہ ڈھونڈنی چاہیے۔ یہ کس طرح کے پولیٹیکل انالسٹ ہیں؟ ویسے ہمیں کاظمی صاحب نے بہترین تبصرہ کیا تھا اور وہ سمجھ آنے والا تبصرہ تھا، نہ آپ کے سوال کے اندر وہ بات پائی جاتی تھی اور نہ اندرازی صاحب کے جواب کے اندر کوئی انٹرنیشنل افیئرز کی بات پائی جاتی تھی۔ شیخ صاحب
میرا سوال یہ تھا کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران سے قریب تھے اور اس کی وجہ سے ہوا، تو میں سوال کے جواب میں اور جو باتیں کی گئی اس کے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر ان کے بیانات، ان کے موقف کو دیکھا جائے تو سعودی عرب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، پھر کیوں اس نے کیا؟ میرا یہ جواب تو آپ نے دیا ہی نہیں۔
یہ سوال تو سعودی عرب سے پوچھے نا۔
جی بہت شکریہ آپ کا۔
کس طرح کی ملتی ہے؟ سوال یہ ہے کہ مصر میں اگر کوئی بندے نے کھڑے ہو کر کچھ بات کی، اور ایک یہ کہ کئی کہا جاتا ہے کھل کے کیوں نہیں کھڑے ہو گئے، ایک طرف کہا جاتا ہے جی انہوں جذباتی ہو گئے، ان کو چاہیے تھا امریکہ اور لبرل قوتوں کو ساتھ لے کے چلتے، آہستہ آہستہ آگے نکلتے، حالات دیکھتے، ایک طرف یہ
ہے۔ میرا پوچھنا تھا، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ کیا مرسی کی حکومت، کیا مرسی کی حکومت صرف اس لیے گرائی گئی کہ وہ ایران کے قریب تھے؟
اس کو کمپیئر نہ کریں آ کر ہر جگہ کے حالات سے کہ وہ اسی طرح اپنے ماڈل کو لے کے چلیں گے اور اسی طرح کی صورتحال پیدا ہوگی، ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے۔
جی بہت شکریہ آپ کا۔ کاظمی صاحب، جو میں نے سوال کیا تھا مغیث الدین شیخ صاحب سے وہ کچھ زیادہ ہی جذباتی تھے، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو صورتحال ہے اس وقت مصر کی، بعض مبصرین کا چاہے وہ علاقے کو ہوں چاہے وہ مغربی ممالک ہوں، ان کا کہنا ہے کہ مبارک کا دور اگر یہ صورتحال جاری رہتی ہے شد کے ساتھ تو پھر پلٹ کر آ سکتا ہے، تو کتنا امکان ہے اگر فوری طور پر صورتحال پر قابو نہ پائے گیا؟
میرا یہ سمجھنا ہے کہ مبارک کا دور تو واپس نہیں آئے گا۔ مجھے اس وقت وہ حالات یاد آتے ہیں جب عراق میں صدام حسین کی حکومت ختم ہو گئی اور وہاں کے عوام سے کچھ سوالات کیے جاتے، وہ بتاتے بتاتے بیچ میں رک جاتے اور انہیں ایسا لگتا کہ شاید یہ باہر کے جو صحافی ہیں وہ شاید کہیں غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لوگ ہیں، اور صدام حسین اگر واپس آ گیا تو ان کا کیا ہوگا۔ تو میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ مصر میں حسنِ مبارک کا دور نہیں آئے گا، چونکہ ایک لمبے انقلاب کے بعد وہ حکومت گری اور اس انقلاب میں مختلف نظریات کے لوگ اکٹھے تھے اور سب نے مل کر کے تحریر اسکوائر میں اور ملک بھر میں جو انقلاب برپا کیا تھا اس میں سبھی شریک تھے، تو وہ دور تو نہیں آئے گا۔ اور لیکن میرا یہ یقین بھی ہے کہ اب سے بہتر حالات ضرور ہوں گے، چونکہ جن مراحل سے مصر گزر رہا ہے اس میں وہاں کی عوام یہ سمجھ چکی ہے کہ جب تک اسٹیبلٹی ملک میں نہیں آئے گی تو وہاں کوئی ترقی بھی نہیں ہو پائے گی۔ میرا اپنا سمجھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں جو نیا آئین لکھا جائے گا اس پر ریفرنڈم کے بعد کوئی بہتر اور مضبوط حکومت آ پائے گی اور اس کے تحت شاید ملک ترقی کر پائے گا۔ لیکن صرف اور صرف ایک سوال باقی یہ رہے گا کہ آنے والی حکومت اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ کتنا ایڈجسٹ کرتی ہے اور ان کے مفادات کے ساتھ کتنا چلتی ہے، یا کتنا ایک طرح سے تقیے سے کام لیتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ ان کو باہر کرتی ہے جس طرح سے عراقی حکومت نے کیا۔ ایران کے اور دوسرے عرب ملکوں کے درمیان جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ ایران میں ایک خاص طبقے کے لوگ ہیں اور وہ اپنے مذہبی رہنما کو سیاسی رہنما بھی سمجھتے ہیں اور ان کی ارشادات پر عمل کرتے ہیں. ایسا دوسرے ملکوں میں نہیں ہے جہاں سنی اکثریت میں ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حالات کے ساتھ جو وہ کچھ سیکھ رہے ہیں اس کے نتیجے میں کوئی بہتر صورتحال ابھر کر سامنے آئے گی.
جی جناب اندرابی صاحب, جس وقت مرسی کو معزول کیا گیا اس وقت خود یہاں ایران میں بعض تجزیہ نگاروں کا یہی کہنا تھا کہ مرسی کو اپنے دوستوں اور دشمنوں کو پہچاننے میں مشکلات پیدا ہوئیں, وہ پہچان نہ سکے اور اس کا خامیازہ انہیں بھگتنا پڑا. یہ تجزیہ نگاروں کا خیال ہے. لیکن ساتھ ہی امریکہ, اسرائیل اور اس کے بعد عرب اتحادیوں کی سازشوں کو بھی بھلایا یا نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. تو ان دونوں کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے, یعنی دوست اور دشمن کی عدم پہچان اور امریکہ, اسرائیل اور عرب ملکوں کی سازشوں کا؟
جی یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں, لیکن مسئلہ وہیں پہ آتا ہے کہ مرسی کو اس نے اپنے آپ کو کتنی دانش مندی اور تدبر کے ساتھ کنڈکٹ کیا, اسی سے یہ فیصلہ ہوتا کہ وہ اپنے دوست دشمنوں کی تمیز کر پاتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اہم جو بات تھی اور جو خصوصاً اخوان سے ریلیٹڈ ہے, وہ مسئلہ یہ ہے کہ اخوان اور پاکستان کی جماعت اسلامی جو ہے ان کا ایک آرگینک ایک تعلق رہا ہے, ان کا لٹریچر ایک دوسرے میں ٹرانسلیٹ بھی ہوا ہے. ان دونوں جماعتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اکثر پاپولر سینٹیمنٹ کو ریسپونڈ کرتی ہیں, یعنی عوام کی جو کبھی سینٹیمنٹ ہوتی ہے یہ اس کو ریسپونڈ کرتی ہیں, یہ اپنا کوئی سٹینڈ اپنے کسی اصول پر ڈرتی نہیں ہے. اب اگر مورسی کو بہت تدبر کے ساتھ اور ایک پریکٹیکل وزڈم کے ساتھ چلنا چاہیے تھا, لیکن اس کو ایک اصول پہ ڈٹ جانا چاہیے تھا. اور یہ جو ایران کے ساتھ تعلقات ہیں یہ کوئی پریکٹیکل معاملہ نہیں ہے, یہ ایک اصولی مسئلہ ہے کہ آپ تاریخ میں آپ کس کے ساتھ ہیں. اب دیکھیں ابھی حال ہی میں خامنی صاحب نے, رہبر معظم نے, انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں یہ ایک سٹریٹجک سینس ہے کہ اگر امریکہ, ہم سب سمجھتے ہیں پاکستان سے انڈونیشیا, ہر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ امریکہ ہمارا دشمن ہے. اگر امریکہ آپ کا دشمن ہے تو آپ ان طاقتوں کے ساتھ ہو جائیے جو امریکہ کے مخالف ہیں. تو یہ اگر مرسی صاحب اور اخوان والے اگر اس اصول کو ذرا سمجھتے اور اس اصول کے مطابق بعد میں اپنی پالیسیاں بناتے تو چیزیں یعنی کافی بہتر ہوتی. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اخوان المسلمین بھی اتنے سالوں سے رہ کر اس میں کئی طرح کے گروپس ہیں اور کئی طرح کے لوگ ہیں, اور وہاں سے امریکہ اور اسرائیل کا بھی جو برابر ان کی جو انٹروینشن رہی, اور حالانکہ یہ بھی بات ہمیں سمجھنا چاہیے, میں اس سے پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں پروگراموں میں کہ یہ بالکل مسلمہ ایک حقیقت ہے کہ امریکہ اور برطانیہ نے مصر میں حسنی مبارک کے بعد اخوان کو پریفر کیا, انہوں نے اس کو ایک اچھا آلٹرنیٹو سمجھا. اور ان کی کیا امیدیں تھیں, کیوں اس کو سمجھا, وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن اخوان ان کی کنزنٹ سے آئے تھے وہ. لیکن اب یہ بھی ناراض ہو گئے, تو یہ سارا کچھ معاملہ اسی پہ آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو انہوں نے اچھی طرح کنڈکٹ نہیں کیا. اب 15 جون کی سپیچ آپ لیجئے, اس سے پہلے کا آپ لیجئے, یعنی ہر کسی کو آپ راضی نہیں کر سکتے. آپ کو کسی اصول پہ ڈرنا چاہیے تھا, اور آپ کو ایک بہت ہی ایک دانش مندی اور تدبر کے ساتھ چلنا چاہیے تھا. تو اسی میں سمجھتا ہوں کہ اسی کا فقدان رہا.
جی کاظمی صاحب, اس پوری صورتحال میں جب ہم امریکہ اور یورپی یونین کے موقف کو دیکھتے ہیں تو اس میں کافی اتار چڑھاؤ, نشب و فراز نظر آتا ہے. کبھی امریکہ اور یورپی یونین یہ کہتے ہیں کہ ہم اس حکومت کے خلاف ہیں جو موجودہ حکومت ہے, عبوری حکومت ہے. کبھی کہتے ہیں کہ ہم اس کو جو ہے وہ مالی امداد دیں گے. کبھی یہ کہتے ہیں کہ صدر مرسی جو معزول ہو چکے ہیں ان کو فوری طور پر جیل سے رہا کیا جائے. کبھی یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم فوج کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہتھیار سپلائی کریں گے. یعنی کبھی وہ مرسی کی حمایت کرتے ہیں, کبھی موجودہ حکومت کی حمایت کرتے ہیں، کبھی فوج کی مخالفت کرتے ہیں، کبھی فوج کو اسلحہ اور ہتھیار دینے کی بات کرتے ہیں۔ یہ اتنا اتار چڑھاؤ امریکہ اور یورپی یونین کے موقف میں موجودہ مصر کے تعلق سے کیوں ہے آپ کے خیال میں؟
دیکھیں، امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک، ان کا بنیادی اصول یہ ہے کہ سیاست میں کوئی بھی پرماننٹ دوست یا دشمن نہیں ہوتا، ان کے بقول ان کے جو نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں، قومی مفادات ہوتے ہیں، وہی اس کو طے کرتے ہیں کہ کون اس کا دوست اور دشمن رہے۔ اس خلفشار میں جو ایک بات سامنے نظر آتی ہے وہ یہ کہ ابھی شاید وہ خود بھی یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ جس کو اردو کے محاورے میں کہتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، انہیں یہ ابھی یقین نہیں ہے کہ کون سے ایلیمنٹس آنے والے وقت میں مضبوط رہیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت حسنی مبارک کے خلاف اچانک بقول ان کے یہ انقلاب آیا تو وہ یہ نہیں سمجھ پائے کہ اب ہمیں کدھر جانا چاہیے، اور عوام کی طاقت کو زیادہ طاقتور، عوام کو زیادہ طاقتور سمجھتے ہوئے ان کے موقف کی حمایت کی اور حسنی مبارک کی حکومت کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ ابھی اس وقت چونکہ بہت ہی فریجائل اور غیر یقینی صورتحال ہے، اس میں یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ آنے والی حکومت کس کی ہوگی، اس لیے وہ کوئی کھل کر کے کوئی ایک موقف طے نہیں کر پا رہے۔ اس سے یہ بھی انداز ہوتا ہے کہ داخلی طور پر جو ان کے سمجھیے کہ ایجنٹس ہیں یا ان کی ایجنسیاں ہیں، وہ بھی یہ صحیح سے انداز نہیں لگا پا رہی کہ آنے والے وقت میں کیا صورتحال ہوگی۔ بہرحال ان کی کوشش یہی ہے کہ جو بھی آنے والی طاقت ہو، جو مضبوطی کی طرف جائے، وہ اس کی طرف ساتھ میں رہیں تاکہ ان کے مفادات ان کو، یعنی انہیں ملتے رہیں اور ان سے وہ سیاسی فائدہ اٹھاتے رہیں۔
بہت شکریہ آپ کا اندرابی صاحب۔ ہمارے پاس ڈیڑھ منٹ کا وقت بچا ہے، میں آخری سوال آپ سے یوں کرنا چاہوں گا کہ جب صدر مرسی کو معزول کیا گیا تو ترکی کا بہت ہی شدید رد عمل آیا، لیکن دوسری طرف سعودی عرب نے فوری طور پر مبارکباد پیش کی مصر کے پلیٹ فارم پر۔ کیا سعودی عرب اور ترکی کے درمیان کوئی گہرا اختلاف ہو سکتا ہے؟
کیا آپ پھر ذرا دہرائیں؟
میں نے کہا کہ جب معزول کیا گیا صدر مرسی کو تو ترکی کافی ناراض ہوا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ صدر مرسی رہیں، لیکن سعودی عرب نے فوری طور پر خوشی کا اظہار کیا اور مبارکباد پیش کی، تو یہاں پر آ کر کیا ترکی اور سعودی عرب میں کوئی اختلاف پیدا ہو سکتا ہے؟
نہیں، اصل میں جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی، شام میں یہ بالکل آیا ہے کہ یہ ایک لیڈرشپ کنٹیسٹ بھی ہے۔ ترکی، قطر، سعودی عرب، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا لیڈرشپ مقابلہ بھی ہو رہا ہے شام میں، ان کے ڈفرنٹ گروپس ہیں۔ لیکن ترکی نے تو اب بھی یہی سٹینڈ لیا ہے کہ وہ محمد مرسی کی حکومت کو وہاں صحیح حکومت سمجھتے ہیں۔ لیکن ذرا سا میں اشارہ کروں گا کہ یہ جو آپ نے کاظمی صاحب سے پوچھا تھا کہ امریکہ اور یہاں یورپ کی جو ایک ایمبیولنس ہے، یعنی وہ اس کو بھی اس کو بھی حمایت کرتے ہیں، تو اس کا اصل میں ان کی انٹرسٹ دیکھیے نا، ان کا مفاد صرف افراتفری سے ہے، کیوس سے ہے۔ ان کا مفاد وہی شام میں بھی ہے کہ لوگ ماریں، خون خرابہ ہو، کوئی فیصلہ نہ ہو، یہ ان کا مفاد ہے۔
تو بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی اور یہاں پر ہمارا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے۔ بہرحال مصر کی صورتحال جو اس وقت ہے وہ نہ تو مصر کی قومی سالمیت اور سلامتی اور نہ ہی مصری عوام کے حق میں ہے، اور ضرورت تو اس بات کی ہے کہ وہاں جتنی سیاسی جماعتیں اور جو سیاسی عمادین ہیں وہ مل کر بیٹھیں اور سر جوڑ کر بیٹھیں اور ایک کوئی سیاسی رائے حل تلاش کریں، تاکہ مصر کے عوام جنہوں نے اپنے انقلاب کے لیے کافی قربانیاں دی ہیں وہ جمہوری ماحول میں اور انقلابی ماحول میں سکھ اور چین کا سانس لے سکیں۔ میرے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔